بسم الله عز له وآخره، أن لا يقام تلك بأنه تلك الصفات بعد تلك الحقوق فلبته، لكن استطالت عن تلك الحقوق فبسبو فرنسا تلك الصفات بمنه دو بعد أن نتيب مرسل الله इसलिए जिस चीज को मैंने इस पैर का असल सिर करार दिया यानी मादा प्रति मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज पर यकीन, उन सिफाते अशिया को मुस्तकिल लॉकडाउन मानना, यही वो ख्याल है जिसके तहत इस दौर ने इन सारे मौजूदा का इतना बढ़ा दिया। मौजूदा क्या है? आम मादी कवानीन का अल्लाह ताला के इज्जत से टूट जाना है, फर्क आदत जिसमें से अल्लाह की बसीयत खुसूसी उसकी कुदरत खुसूसी का जरूर होता है। आज का वक्त है कि वो जलाती है, उसकी ये सिफत जाती नहीं अल्लाह की अता करदा, ये सिफत आजाद नहीं इसमें बारी ताला की पाबंद, आज जलाती है लेकिन अल्लाह न चाहे तो न जलाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया लेकिन इसने रब्बानी या ना रसूली बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, इसके तहत वही आग जिसका आम वक्त जलाना है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हक में दिले गुलजार बन गई। पानी की सिफत है कि वो अपनी सतह बरकरार रखता है, लेकिन ये सिफत इसमें बारी ताला के साबित अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पर आशा मारा और हुक्म बारी ताला के तहत वो समंदर दो हिस्सों में फट गया था। ताला कुल फिरकिन कब कैदिल अजीम, और हर जानी पानी एक चट्टान के मानन खड़ा हो गया। ये है जब हकीकत मौजूदात का वो मामला जिसको जदीद मादा परस्ताना जहन इसलिए कबूल नहीं कर सकता कि उसके नजदीक मादे की सिफात मुस्तकिल है, बाउंड मुस्तकिल बिजात है, उनके अंदर कोई खलल कोई फर्क वाक नहीं हो सकता। सुना के तालीमत की गई तरह तरह के गूंदे किस्म के तौजीहात के जरिए से अपनी मुस्तकियत तरक्की जदीद जहन के मादा परस्ताना रेस्टिविज्म को मुतमिन करने की कोशिश की गई। अगर गौर किया जाए तो इसका सबक वही है कि सिफात के बारे में गलत तसव्वुर, जिसकी रूह से इंसान मखलूकात की सिफात को अल्लाह की सिफात का हम पल्ला करा दिया। दूसरे ये कि पूरा शख्स में उसके ऐन वक्त में दो अशख़ास का मुकालमा है, वज़रिब लहुम मसलर रजुलैन, एक शख्स के पास बागात थे, उन बागात में हर नए के नियमतें मयसर थी, उसमें आप पार्टी का मुस्तकिल निजाम मौजूद था, लिहाजा उस शख्स को उस बाग के बाई में पाई रहने का एक यकीन पैदा हो गया। माँ कभी बहा गई अबादा, मुझे हरगिज ये गुमान नहीं है कि मेरा ये बाग कभी बर्बाद भी हो सकता है। मैंने उसकी जिंदा जरूरियात फराहम की, मैंने उसके लिए सारा बंदोबस्त कर लिया, ये मादा और उसके अखबाब वसाइल और जराए पर यह तवक्कुल ये है जिसे उस मकाम पर सिर्फ से काबिल किया गया कि जब वो बाग उजर गया अल्लाह ताला के हुक्म से तो उसने कसरे अफसोस मिलते हुए कहा, या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, हाय मेरी सामत काश के मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न किया होता। उस मकाम पर गौर करना चाहिए कि कहीं किसी देवी या देवता का जिक्र नहीं, कहीं गैर अल्लाह की तरफ उसने अपनी किसी नेमत को या अपनी किसी खुशबख्ती को मंसूब नहीं किया। ये सिर्फ वही सिर्फ है कि जिसमें मादे को खुदा के बराबर बिठा दिया गया है, उससे वो ताल्लुक जहनी कलबी है जो अल्लाह से साथ होना चाहिए, उस पर वो वसूक और एतमाद है और वो तकिया और तवक्कुल है जो सिर्फ बारे ताला की बात पर होना चाहिए। और जैसा कि आज किया जा चुका है, ये है वो सिर्फ जो आज के इंसान के लगे पहले खराब किए। अब आइए सिर्फ उनको पूछ की जाने, इससे पहले अब किया जा चुका है कि अगर अलग अलग अखबार किए जाएं तो अल्लाह ताला के हुकूक बहुत से होंगे, उनका ऐसा और अहाता मुमकिन न होगा, लेकिन कुछ किस्मती से कुरान हकीम की एक बुनियादी इस्तेमाल ऐसी है कि जिसने अल्लाह के तमाम हुकूक को जमा कर लिया और वो मत इबादत मत इबादत अंबियाए कराम अल्लाह के जलील कदर पैगंबरों की दावत का मरकज ही लग रहा है। तमाम अंबियाए कराम ये बुनियादी दावत लेकर आते रहे, अल्लाह ताबुदू इल्लाल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और की परस्तिश न करो, अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी न करो, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करो। इस लफ्ज इबादत को कुरान हकीम ने जिन्नों और इंसानों की तकलीफ की गायत मुन किया है, वमा खलक फिल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, और सूरह कहफ का इख्तिताम होता है सिर्फ फिल इबादत के जिक्र का, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا। जैसे कल किया गया था सूरह कहफ, इस एतबार से इसमें बड़ी अजीब तरतीब है कि अल्लाह अफसान के अल्लाह अफसान सिर्फ का पूरा स्पेक्ट्रम इसमें मौजूद है, आगाज में सिर्फ इज्जात का जिक्र है, वक्त में सिर्फ इख्तिताम की बहस है, और इख्तिताम सिर्फ इबादत का जिक्र है। सिर्फ इबादत को समझने के लिए पहले ये जरूरी होगा कि खुद इबादत का मफहूम मुअय्यन किया जाए, और इसी हवाले से सिर्फ इबादत का मफहूम समझा जा सके। इबादत लफ्ज़ अब्द से बना, अब्द का मफहूम और माना बिल्कुल वाज़ेह है, गुलाम ममलूक जिसका अपना कोई इरादा ना हो, जिसकी अपनी कोई पसंद ना हो, जिसका मकसद जिंदगी ही ये हो कि वो अपने खालिक अपने आका और मालिक की मर्जी पूरी करे, वो है लक्ष्य जिससे ये इस्तेमाल हुई इबादत। इस इबादत के जिम्मे में ये बात जाननी चाहिए कि इसके दो अजज़ा हैं, दोनों को अलग अलग मुअय्यन करना जरूरी है। इसका एक जुज है इताअत, आका का हुक्म मानना, आका की फरमा बरदारी, आका के अपने अबरू के इशारों को समझ कर और पाकर उसकी मर्जी के मुताबिक अमल करना, ये इताअत जुज़्वे आज़म इबादत का सबसे बड़ा और सबसे नुमाया जुज़। लेकिन दूसरा जुज़ जो अगर से मस्ती है नजर नहीं आता, वो है मोहब्बत। इताअत कभी मजबूरी के तहत भी हो जाती है, इताअत जबरदस्ती के लिए भी करनी पड़ती है, लेकिन ये कि वो इबादत शुमार नहीं होगी जब तक कि उसमें इताअत करने वाले में जिसकी इताअत की जा रही है उसकी मोहब्बत का जज्बा मौजूद रहे और वो उसकी मोहब्बत से सरफरार होकर इताअत ना कर रहा है। वो या कि मोहब्बत इबादत के लिए बमंजिल रूह, और इन दोनों के माबैन नस्बत बिल्कुल यही है कि जो हमारे जिस्म और हमारी रूह के माबैन नजर ये जिस्म आ रहा है, समय पेश इसका है, हजम इसका है, लेकिन दर हकीकत इसके अंदर जो चीज जो इसको असल इंसान बना रही है, जो इस जिस्म की असल हकीकत है, वो रूह है कि जो उसमें सूखी हुई, या यूं कह लीजिए रूह से कम कर दर्जे में वो जान है जो इसमें जारी हो पाई, वो जान नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर वो जान न हो तो यही जिस्म जो है एक मुतासिल मादे का ढेर बन जाए। यही मामला है इबादत का, उसका जसद ज़ाहिरी जो नजर आता है वो इताअत है, अल्लाह की बिला चूने चरा इताअत, अल्लाह की इताअत पूरी जिंदगी में, उसमें तज्जिया न हो, उसमें हिस्से बकरे न हो कि किसी एक गोशे में इताअत है और किसी दूसरे गोशे में बगावत, वो इताअत कुल्ली हो, पूरी जिंदगी पर हावी हो और बिला चूने चरा हो, लेकिन ये इताअत किसी मजबूरी के एहसास से तहत न हो, किसी जब्र से न हो, बल्कि दिली आबादगी से हो, मोहब्बत के जज्बे से सत्कार होता हो। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इबादत के बहुत से तस्वुरात लोगों के जहनों में, आम तौर पर तो तस्वुर यह है कि इबादत नाम है नमाज रोजे हज और ज़कात का, इससे जायद लफ्ज़ इबादत का कोई और मफहूम लोगों के जहन में दिलुमूम सही है। یہ تو سب سے زیادہ محدود, بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس سے بس کا تصور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. یہ لمیٹڈ بھی ہے پر ویلٹڈ بھی. عبادت کا ایک وسیع پر تصور بعض اگر آپ کی تحریروں اور تقاریر کے ذریعے سے اس وقت کم از کم پڑھے لکھے طبقے کے ایک بڑے حصے میں عام ہو چکا ہے, اور وہ یہ کہ عبادت نام ہے اطاعت کا. عبادت الہی سے مراد ہے اللہ کے احکام کی اطاعت پوری زندگی میں, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی, گھریلو بھی اور ملکی اور سیاسی بھی, ہر سطح پر اللہ کے حکم کو بالا تر مانا جائے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے, یہ عبادت کا اصل تقاضا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے تصور کے مقابلے میں یہ تصور بہت صحیح پر ہے, وسیع ہے, لیکن ابھی عام طور پر اس میں ایک کمی پائی جاتی ہے. اور وہ کمی یہ کہ اس عبادت کی اصل روح, اس کی اصل چاشنی کی طرف ابھی توجہ مرتکز نہیں ہوئی, منعقد نہیں ہوئی کہ اس عبادت کی اصل روح محبت الہی. اس محبت کے جذبے سے سرکار ہو کر اگر وہ اطاعت کی جا رہی ہے تب وہ عبادت ہوگی کہ جو مطلوب ہے. اس کو گزشتہ زمانے میں مولانا روم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے شبد مت کے ساتھ اور بڑے اہتمام اور تاکید کے ساتھ واضح کیا تھا, اور اس دور میں علامہ اقبال نے اس کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ اصل دلے قلب دلے نگاہ کا اپنے دنوں نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو سر مقدر تصور ہے, اور شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا سجود بھی حجاب, میرا قیام بھی حجاب. یہ محبت الہی روح ہے عبادت. بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ عبادت الہی جو ہمارے وجود کی اصل غایت ہے, جو غایت تخلیق جن میں روح ہے, جس کی دعوت لے کر انبیاء کرام آتے رہے, جو پیغام قرآن مجید لے کر نئے انسانی کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ موجود رہے گا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ قرآن کا مقصد نزول ہے, کتاب نزلت آیاته ثم فصلت للذین حکیم خبیر. اللہ تعبدوا الا اللہ, اس عبادت کے دو اجزاء اہم ہیں. ایک اللہ کی اطاعت کلی پوری زندگی میں بنا تجزیہ اور تفصیل, اور دوسری یہ کہ یہ عبادت یہ اطاعت کلی جذبہ محبت خداوندی سے سرکار ہو سکتی جائے. اسے امام ابن تیمیہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورتی سے عبادت کی تعریف میں سمے دیا کہ العبادت تجمع اثنین غاية الحب ما غاية الكل والخضوع. عبادت دو بنیادوں پر کھڑی ہے, پائی ہے, دو اثاثات کی جانے ہیں. ایک انتہا درجے کی محبت غاية الحب, اور دوسرے انتہا درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو دکھا دینا, غاية الكل والخضوع, اپنے آپ کو پس کر لینا, دکھا دینا, اس کے حکم کے سامنے اپنی مرضی, اپنی پسند ناپسند, اپنے اختیار سے کلیتاً دستبردار ہو جانا. عبادت الہی کے ان دو اجزاء تشریحی کے تعین کے بعد اب آئیے کہ ہم اس پر غور کریں کہ توحید کی عبادت یعنی توحید کی اطاعت اور توحید کی محبت کیا ہے, اور شرک کی عبادت یعنی شرک کی اطاعت اور صرف محبت سے مراد کیا ہے. پہلے اطاعت کے لیے توحید کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ مطاع مطلق صرف اللہ کو مانا جائے, کسی اور کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد نہیں. اطاعتوں کی نفی نہیں ہے, والدین کی بھی اطاعت کی جائے, اساتذہ کی بھی اطاعت کی جائے, بڑوں کی اطاعت کی جائے, ان الامر کی اطاعت کی جائے, حکام کی اطاعت کی جائے, خود اپنے نفس کا بھی کہنا مانا جائے, لیکن یہ تمام اطاعت خدا کی اطاعت کے تابع ہے. مطلق اطاعت, مستقل ذات اطاعت صرف اللہ کی, باقی ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تحت اس کے تابع اور اس کی اجازت کی پابند. یہ ہے در حقیقت توحید کی اطاعت اور اگر کہیں کسی کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت سے آزاد کر کے اس کے برابر لا دکھایا گیا تو یہی شرک ہے. کسی کو اطاعت کے پہلو سے اگر اللہ کی حدود سے آزاد کر کے اس کو بھی متاع اپنی ذات میں مستقل بذات مان لیا جائے تو یہی شرک ہے. اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مختصر نہیں لیکن نہایت جامع الفاظ میں یہ بیان فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی جس میں خالق کی معصیت نہ کی جا سکتی. یہ وہ اصل الاصول ہے, یہ وہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں لے کر اب اس پورے مسئلے کو بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا. یہ وہ کلید ہے کہ جو اس پورے مسئلے کو حل کر دے گی. میں اس ضمن میں دو امتحان کا ذکر کروں گا, ایک بالکل ابتدائی خالص نجی نوعیت کا معاملہ اور ایک آج کے دور میں انسانی اجتماعیات کے جو بلند ترین تصورات ہیں ان کے ضمن میں اس صرف اطاعت کا ظہور جس نوعیت سے ہو رہا ہے اس کا ذکر. خالص انفرادی حضرت کی سطح پر آئیے کہ نفس کی اطاعت, نفس کی چاہت, اس کو پورا کرنے پر آمادہ ہو جانا ہے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ جو کچھ وہ چاہ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے حلال بھی کیا گیا ہے یا نہیں. جس راہ سے وہ اپنے کسی جذبے کی تقسیم کا خواہش مند ہے وہ جائز ہے یا ناجائز. اگر اس تحدید کے بغیر, اگر نفس کو اللہ کی اطاعت کا عادی بنائے بغیر نفس کی مرضی سے انسان تابع ہو جائے, نفس کی خواہش کو پورا کرنے پر آمادہ ہو جائے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز, حلال ہے یا حرام, تو یہ گویا کہ نفس کو اطاعت کے اعتبار سے خدا کے برابر کر دینا اور یہی صرف اطاعت ہے. یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید میں گفتگو فرمائی گئی اور ایسا منت اخذ الہہ ادا ہے افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی, کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری قبول کر سکتے ہیں؟ یہاں غور کیجیے کہ وہ لفظ الہ استعمال کیا گیا جو ہمارے کلمہ طیبہ کا اہم ترین لفظ ہے, لا الہ الا اللہ. اور یہاں تصور یہ پیش کیا گیا کہ اگر نفس کو مطاعِ مطلق بنا لیا گیا, اس کے ہر تقاضے کو پورا کرنے پر انسان قدر بستہ ہو جائے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے, جائز ہے یا ناجائز, تو گویا کہ نفس الہ بن گیا, وہ معبود بن گیا. اسی کو مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے ادا کیا ہے کہ نفس ما ہم کم طرف فرعون لی لیکن ارا عین ارا عین لی, میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے, وہ بھی انا والا غیری ہمارا لگاتا ہے. اس کا بھی کہنا یہ ہے کہ میری مرضی, میری خواہش, میری پسند, میری چاہت, اس کو بہرحال پورا کرنا ہوگا. میں نہیں جانتا, یہ جو فرعون نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی الہ ہے, اسی طرح نفس بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کیا حلال ہے کیا حرام, کیا جائز ہے کیا ناجائز, میری مرغوبات مہیا کرنی ہوں گی, میرے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. نفس ما ہم کم طرح فرعون لی لیکن ارا عین ارا عین لی. فرعون کے پاس لائے لشکر تھا, حکومت تھی, فوج تھی, لہذا اس نے زبان سے بھی دعویٰ کر دیا کہ بھائی تھا میں درویش ہوں, میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لہذا میں زبان سے تو نہیں کہتا لیکن میرے اندر کی یہ مخفی حقیقت, میرا یہ نفس ہمارا واقع اور حقیقت کے اعتبار سے فرعون سے کسی درجے میں کم نہیں. اس کی وجہ سے بھی انسان تجزیہ کرے تو دو اور دو چار کی طرح بات سمجھ میں آتی ہے. ایک طرف اللہ کا حکم ہے, مثلاً نماز کا وقت آ گیا اور اذان کی آواز کان میں آ گئی, اور دوسری طرف نفس استراحت کا خواہش مند ہے, وہ مزید آرام چاہتا ہے. ہم ہر وقت زندگی میں ہر روز نہ معلوم کتنی مرتبہ کس طرح کے دوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں, ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف نفس کی چاہت ہے, اس کی مرغوبات ہے, اس کی خواہشات اطالات ہے, اور हमें इन दोनों में से किसी एक के बाद फैसला करना होगा। अब अगर फैसला नफ्स के हक में हो रहा है तो नतीजा क्या निकला? मुता नफ्स है अल्लाह की बात से आजाद होकर वो आपके महबूब ये नफ्स, ये है सिलसिले की ये सूरत जो खालिस की सतह पर जिसको सादका हर इंसान को होता है खालिस इंफरादी सतह पर। यही वजह है कि जब हुजूर से पूछा गया कि अय्युल जिहाद अफ़ज़ल या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल ये फरमाइए कि सबसे आला और अफ़ज़ल जिहाद कैसा है, तो आपने फरमाया कि अंसुजाहिदा नफ्सक फ़ी ताअतिल्लाह, सबसे आला और सबसे अफ़ज़ल जिहाद ये है कि तू अपने नफ्स के साथ मदद करे और उसे अल्लाह की इताअत का हुक्म बनाए। अब जरा आइए इस्तेमालियात की सतह पर। इस्तेमालियात इंसानिया में मालूम है कि सबसे बलंद तस्वीर है आप सबसे, ये ज्यादा कदीम नहीं, यहाँ तक इंसान का जहन नबी माफिया करीब भी नहीं पड़ता। हुकूमत और रियासत के माबैन फर्क कमी, गवर्नमेंट और स्टेट के दरमियान फर्क तफावत, ये वो इंसानी इस्तेमालियात के जुम्मन में वो बारीक तस्वीर है कि जहाँ तक इंसान की रसाई माफिया करीब भी नहीं। रियासत जो इंसानी इस्तेमालियत का आला तरीन इदारा है उसके जुम्मन में अव्वलीन और अहम तरीन बहस ये होती है कि हाकिमियत किसकी है, सॉवरेनिटी किसकी है, इख्तियार मुतलक किसका है, इख्तियार आला का हामिल कौन है। ये हाकिमियत का तसव्वुर बराह रास्त हमारी इस वक्त की बहस से मुतालिक है। तौहीद से इताअत का तकाजा ये होगा कि हाकिम हकीकी सिर्फ अल्लाह है। बकौल अल्लामा इकबाल, सरवरी जेबा फकत इस बात बे हम साथ है, हुक्मरा है इस वही बाकी दुकाने आ गई। अगर किसी दर्जे में किसी नौयत में गैर अल्लाह को हाकिम माना जाए और हाकिमियत का हामिल तकलीम किया जाए तो ये बराह रास्त में तसादुम होगा हाकिमियत खुदाबंदी के तकलीम। चाहे वो एक फर्द वाहिद का मामला हो, चाहे वो मुतलक इमाल साहबशाही और मुलुकियत हो, कि जिसमें हाकिमियत एक फर्द में मुनहसर मानी जाती है और खा वो जदीद दौर का इंतहाई तरक्याफ का तस्वूर जमहूरियत हो जिसमें हाकिमियत आवाम के हाथ में मानी जाती है, पॉपुलर सॉवरेंटी आवामी हाकिमियत, लेकिन उसूल के एतबार से कोई फर्क नहीं है। यहाँ एक फर्द हाकिमियत का हामिल है, यहाँ आवाम बहस के मजमू हाकिमियत का हामिल है। हाकिमियत की खुदाबंदी से इसका तसादुम दो कटी जाती है, गोया के मुलूकियत भी अपनी असल के एतबार से सिर्फ है और जमहूरियत भी अपने असल के एतबार से सिर्फ है। हाँ, वो बादशाह जो खुद अल्लाह के आसाम का मतीय फरमा बरदार है और अल्लाह ही के आसाम को नाफिज कर रहा है, वो इस हुक्म से मुस्तना हो जाएगा। चुनाचे फिरौन और नमरूद की बादशाहत है सिर्फ इबादत की बदतरीन सूरत है, लेकिन हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की बात चाहते हरगिज़ सिर्फ से आलूदा नहीं थी, इसलिए कि उनके नजदीक हाकिम मुतलक और आमिर मुतलक और सारे मुतलक सिर्फ अल्लाह की बात। इसी तरीके से अगर जमहूरियत इस दर्जे में हो कि हाकिमियत खुदाबंदी के दायरे में इंतजामी मामलात के लिए बाहमी मुशावरत का कोई इदारा तकसीम दिया जाए, लेकिन ये तो ये तय कर दिया जाए कि इस इदारे को आप उसे पार्लियामेंट करें असेंबली करें, यह इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अल्लाह ताला के अहकाम से तजावुज कर सके। जैसा कि हमारे यहाँ जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स आज तक पाकिस्तान में तैयार हुए हैं उनमें ये उसूल हमेशा लिखा गया कि नो लेजिस्लेशन विल बी डन रिपब्लिकन टू द कुरान एंड द सुन्नत। गोया कि यहाँ की जो भी पार्लियामेंट की असेंबली बनेगी उसके इख्तियार मकबूज आत्मीयत खुदाबंदी, वो इख्तियार मुतलक, वो इख्तियार आला जो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, उसके तहत उसके हदूद के अंदर अंदर बाहमी इंतजामी मामलात को तय करने के लिए हम रोहिम सूरा बैनहुम के तहत के लिए के उसूल के तहत अगर कोई इदारा वजूद में आता है तो इसे आप इस्लामी जमहूरियत कह सकेंगे। लेकिन जिस मानी में कि हाकिमियत आवाम का तसव्वुर आज दुनिया में मौजूद है उस मानी में इसमें कोई शक नहीं कि ये तसव्वुर सिर्फ की एक बदतरीन सूरत بات ہے جس کو قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بیان فرمایا گیا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ تعالیٰ کے ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں, اس کے اختیار بادشاہی میں اس کا کوئی شادی نہیں. کسی بات کو پھر سورہ کہف میں دہرایا گیا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شادی بنانے کے لیے تیار نہیں. وہی بات جو سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے واز میں مثبت انداز میں واری ہوئی کہ انہیں حکم اللہ للہ, حکم اور حاکمیت کا اختیار مطلقاً صرف اللہ سے حاصل, یہ اور کسی سے حاصل نہیں. اللہ کے حکم کے تحت احکام ہو سکتے ہیں, اس کے احکام کے دائرے میں دوسری اطاعتیں جائز ہوں گی, لیکن یہ کہ مستقلاً کسی اور کی اطاعت جو اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو, یہ صرف اطاعت سے بھی خواب و خالص انفرادی سطح پر نفس کی اطاعت ہو, خواب و اجتماعی سطح پر قانون سازی کا اور حاکمیت کا حق اللہ کے سوا کسی اور کے حق میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کے بین بین بھی کچھ صورتیں اسی صرف اطاعت کی آتی ہیں. مثلا قرآن مجید میں اہل کتاب پر یہود اور نصارہ پر الزام عائد کیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو بھی اللہ کے سوا اپنے معبود بنا لیا. حضرت حاتم بن عدی, حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سلام بھی کیا کیونکہ وہ پہلے عیسائی تھے. انہوں نے اس بات کو سمجھ رکھا, انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا, ہم نے کبھی اپنے علماء کو یا اخبار کو صوفیاء کو اور علماء کو کبھی ارباب من دون اللہ نہیں مانا. حضور نے فرمایا کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تم حلال سمجھ لیتے تھے اور جس چیز کو تم اپنے حرام کہہ دیتے تھے تم حرام مان لیتے تھے. حضرت علی نے عرض کیا کہ حضور ایسا کہ ہے, آپ نے فرمایا یہی ان کو معبود بنا لینا, یعنی حکم دینے کا اختیار مطلقاً اگر کوئی طبقہ کوئی ادارہ اپنے ہاتھ میں لے لے, چاہے پاپائیت کا نظام ہو, چاہے سیاسی کی کوئی اور صورت بن جائے, اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے آزاد ہو کر حق سے تسلیم کسی اور کے لیے مطلقاً تسلیم کر لیا جائے تو یہ بھی سب سے بہتر ہے. ہمارے یہاں جہلا میں جو تصور تقلید کا, یہ بات واضح رہے کہ میں جہلا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اور عام الناس میں جو تقلید کا تصور ہے اس کے بعدے اس تصور کے ساتھ جا ملتے ہیں. اسی طریقے سے جو حلاہی میں جو یہ سوال ہے کہ میں سب زیادہ رنگی کن گرد سیرے لگا گئے اب کہ طالب بے قدر لگو ذراہ رسم منزل ہے کہ مرشد جو کہے چاہے وہ بظاہر حرام نظر آ رہا ہے, وہ بظاہر ممنوعات کی فہرست میں سے ہو, بہرحال مرشد کی بات ہے وہ مان لینی چاہیے. تو یہ بھی در حقیقت اس معنی میں اگر مرشدوں کی اطاعت سے لازم مانا جائے تو یہ بھی صرف اطاعت سے بھی جو ایک جز ہے, گویا کہ مظہر وطن ہے صرف عبادت کا, گویا کہ انہیں مطلقاً متاع مانا گیا اور ان کو اللہ کی عبادت میں شریک کرا لیا. اس کے بعد نمبر آتا ہے صرف محبت کا. صرف اطاعت کے بعد اب ہمیں صرف محبت پر غور کرنا ہے. توحید کی اطاعت کی طرح توحید کی محبت یہ ہے کہ اللہ ہی محبوب مطلق ہے, اس کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے, تمام محبتیں اس کی محبت سے ثابت ہوں. یعنی اطاعت ہی کی طرح محبت کی بھی کلیت نفی نہیں ہے. اولاد سے محبت کرو, والدین سے محبت کرو, اپنے وطن سے محبت کرو, اپنی قوم سے محبت کرو, لیکن یہ کہ یہ تمام محبتیں اللہ کی محبت سے ثابت ہیں, ان میں سے کوئی محبت نہیں اگر اللہ کی محبت سے برابر ہو گئی تو یہ صرف محبت ہے. یہ ہے وہ قاعدہ کلیہ, الجبرا کے فارمولے کے مانند اس کو ذہن میں رکھ کر پھر اسی طرح خالص نجی اور انفرادی سطح سے لے کر اجتماعیات و انسانیت کے بلند ترین تصورات تک ایک شاعرانہ نگاہ ڈال کر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ صرف محبت کا ضرور کن کن صورتوں میں ہوتا ہے. سطح پر آئیے انسان کے نفس سے کس چیزیں بے سدا مرغوب اور محبوب ہیں. قرآن مجید میں فطرت انسانی کا یہ نقطہ سوچا ہے کہ زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر. یہ محبت انسانی فطرت میں ہے, اس کے اندر جبلی طور پر ڈال دی گئی. یہ سلسلہ کائنات, یہ بقائے نسل, یہ زندگی کی رحمتیں اور یہاں کی چہل پہل انہیں کے فصول. قرآن یہ نہیں کہتا کہ ان محبتوں کی نفی کر دے, بلکہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت کے ان تمام محبتوں پر غالب کر. اگر کوئی ایک محبت بھی اللہ کی محبت سے آزاد ہو گئی تو گویا کہ وہ محبوب ہونے کے اعتبار سے اللہ کے مد مقابل ہو جائے گی. مثلا مال کی محبت ہے, یہ انسان کو بالطبع مرغوب ہے, محبوب ہے, لیکن اگر اس مال کی محبت میں اللہ کے احکام پر سے کچھ ڈال دیے جائے, حلال اور حرام کی حدود اور سیر پامال ہو جائے, تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہاں محبت خداوندی سے بالکل ہم سلح اور مد مقابل ہو گئی ہے مال کی محبت. بلکہ نہیں بھی کہا جا سکتا کہ مال کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی, اور یہی چیز صرف محبت ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت دلیل خیال ہے, آپ فرماتے ہیں پیسہ عبد دینار عبد درہم اللہ کا برباد ہو جائے جو ہمیں دینار کا بندہ. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بجا طور پر اس کے مدعی ہے کہ انا افتح العرب, میں عرب کا فصیح ترین انسان, جہاں بوجھ کر لفظ عبد استعمال کیا, تو کسی وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس نے اپنا نام عبد الرحمن رکھا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ وہ رحمان کا بندہ ہے, لیکن در حقیقت وہ عبد الدینار ہے. تو دینار کی محبت اسے اللہ کے حدود حلال و حرام کو پامال کرنے پر آمادہ کر دے. اسی طریقے سے کوئی شخص اپنے آپ کو عبداللہ سمجھ رہا ہے, لیکن وہ در حقیقت عبد الدرہم ہے, وہ درہم کا بندہ ہے. اگر درہم کی محبت دینار کی محبت اس پر اس درجے مسلط ہے, اس کے قلب پر اس طریقے سے مسئلہ ہو چکی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو توڑا سکتی ہے, تو گویا کہ اس کا مطلوب, اس کا محبوب حقیقی دولت ہے, اور یہ صرف محبت ہے. اس بات کو اب ذرا اجتماعیات انسانیہ کی پتہ کرنا ہے. آج کے دور میں نفس لگی قوم پر افسانہ اور تصور, یہ انسانی سوچ کے بڑے اہم دیشوں میں سے ہے. اسی کی بنیاد پر قومی اقلیت وجود میں آتی ہے, اسی کی بنیاد پر قوم پرستانہ جذبہ وجود میں آتا ہے, اسی کی مناسبت سے قوموں کے اندر قوت اور مدافعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ چیز نیشنلزم کے نام سے جو آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اگر تجزیہ کیا جائے گا تو اکثر دیکھ کر وطن کی محبت کی بنیاد پر, اگر کے نیشنلزم کے لیے دوسرے بھی بہت سے پوٹنٹ فیکٹر ہیں, بڑے مؤثر عوامل ہیں, نسل ہے, زبان ہے, لیکن آج کل دنیا میں نیشنلزم کا جو فلسفہ رائج ہے اس میں اکثر دیش پر نیشنلزم کی بنیاد وطن کے قرار دیا گیا, اور اس میں وطن کی محبت کو اس طرح اجاگر کیا جاتا ہے, اس کی عظمت اس طرح ذہن نسیم کرائی جاتی ہے, اس کو اس طرح کا تقدس کا لبادہ لگایا جاتا ہے کہ وہ چیز کل جملہ بالکل اس مقام پر آ بیٹھتی ہے کہ جس مقام پر اللہ سے ہونا تھا. وہ بات جسے اس دور میں علامہ اقبال نے خوب سمجھا, جس طرح صرف نکات کی منطقی انتہا کو انہوں نے جانا کہ سروری زیبا فقط اس کا کہ بے ہمتا سے ہے, حکمراں ہے اس وہی باقی بتانے آدمی. حاکمیت انسانی کا تصور صرف نکات کی بدترین صورت ہے, اور گویا کہ صرف عبادت کا اس دور کا ظہور. اسی طرح وطنیت بطور ایک نظریہ اجتماعیت, وطن کی محبت یہاں زیر بحث نہیں, جو سارے نبوت میں وطن اور بھی کچھ ہے, لیکن یہ کہ آج کل اس دور میں نظریہ وطنیت جس دور سے انسان نے قبول کیا, اس کے بارے میں سب کی سب بات درست کریے. مانا اقبال نے तो इस शहर में नए और दाम और कम है, काफी में बिना की रवि से लिप्त सितम है, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम है, और तहजीब के आगर में तरसवाए सनम है, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे मतन है, जो शहर हम इसका है वो मकसद का कतन है। वाकया ये है कि वतनीयत एक नजरिया इज्तमाहीत की हैसियत से बिल्कुल सिर्फ मोहब्बत की सूरत है, और ये गोया के एक पहलू है सिर्फ इबादत का। यही वजह है कि उसके अपने रिचुअल हैं, उसकी अपने रसूमात हैं, उसकी अजमत का मिसाल झंडे की सूरत में, उस झंडे को सलामी दी जाती है, उसके लिए एक एंथम, उसके लिए एक कौमी तराना है, कि जो अगर कहीं प्ले किया जा रहा है तो खड़े हो जाना ताजीम के इजहार के लिए ये लाजिम समझा जाता है। ये उस मजहब वतनीयत के रिचुअल है, ये उसके रसूम है। बहरहाल सिर्फ मोहब्बत खालिस इंफरादी सतह से लेकर जहाँ नफ्स के मरहूबात, उसकी शाहवात, उसकी महबूब चीजों में से किसी की मोहब्बत अगर अल्लाह ताला के अहकाम के पसे पुष्प बनाने की हद तक मुअत्तर और कभी हो जाए तो वहाँ वो चीज इंसान का माबूद करार पाएगी। किसी तरीके से इसके बाद या तो इंसानिया के जैल में कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसकी मोहब्बत इस तरीके से कल्ब दिमाग पर मकौली हो जाए, जिस तौर से कि आज वतन की अजमत इंसानी जेहन और कल्ब के ऊपर खाई हुई है, तो ये भी दर हकीकत सिख की मोहब्बत की एक सूरत है, जो एक पहलू है सिख की इबादत का। कुरान मजीद की एक और आयत की तरफ जरूर इशारा करने को जी चाहता है। ये आयत ऐसी है कि जो इंसान को लर्जा देने वाली आयत है। सूरह तौबा ने साफ फरमाया, कुल ए नबी उनसे कह दीजिए, इंसान आबाएकुम व अबनाएकुम व इख्वानकुम व अज़वाजकुम व असीरतकुम व अमवालुन तरक्तुमूहा व तिजारतुन तख्तौनाहा फ़ादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिन अल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے اعزاء و اقارب، تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں، تمہاری وہ تجارت جس کی کفات بازاری سے تم خائف رکھتے ہو، تمہارے وہ مکانات جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ سب تمہیں محبوب تر ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے گا۔ یہ ہے ایک ترازو۔ توحید کی محبت یہ ہوگی کہ ان تمام محبتوں کا مجموعہ بھی محبت خداوندی سے بڑھنے نہ پائے۔ رسول کی محبت اللہ کی محبت کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت بھی بر حقیقت محبت خداوندی کا مذہب ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ایک کلمے میں اللہ کی محبت رکھو، اور دوسرے میں کل مرغوبات نفس، جن چیزوں سے بھی محبت ہو سکتی ہے ان سب کو ڈھال دو۔ اگر اللہ کا پہلا بھاری ہے تو یہ توحید کی محبت ہے، اور اگر ان چیزوں کا پہلا بھاری ہو گیا تو یہی سب کی محبت ہے۔ اس کو ایک اور مقام پر بہت جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا اس کے کچھ مد مقابل ایسے پیرا لیتے ہیں، تراش لیتے ہیں، کہ جن سے وہ محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور جو صاحب ایمان ہے، جو توحید کی نعمت سے مالا مال ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ یہ ہے توحید کی محبت، اور اس سے جو انحراف بھی ہوگا وہ توحید صرف کی محبت ہے۔ اس عبادت کے ضمن میں تیسری اہم تصویر کچھ مراسم عبودیت، کچھ ایسی صورتیں اور شکلیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندہ اظہار عزت و تذلل کرتا ہے، پروردگار کی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے اپنے وجود سے کچھ حرکات و خطوات کے ذریعے سے وہ اپنے قلبی احساسات و جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ ان میں مثلاً سبق بڑی اہمیت کا ہے. رکوع میں بھی اگر کوئی انسان جھکتا ہے لیکن سجدے کی حالت میں یہ کیفیت گویا کہ اپنے منطقی عروج سے پہنچ جاتی ہے. یہ مراسم عبودیت بھی صرف اللہ کے لیے خالص ہے, ان میں کسی بھی نیت سے غیر اللہ کو شامل کر لینا, کسی بھی اعتبار سے ان مراسم کا کسی اور کے لیے بجا لایا جانا, یہ شرک ہوگا. اس معاملے میں یہ بات واضح رہے کہ توحید ہمارے دین میں قرآن میں جس منطقی انتہا تک پہنچ گئی اور ہمارے دین میں شرک کا ابطال جس آخری حد کو پہنچ چکا ہے, اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی جو سابقہ شریعتوں میں کسی درجے میں اس کی اجازت تھی, اس شریعت میں شریعت محمد علیہ صاحب صلاحت السلام اس کو مطلق ممنوع کیا جا چکا. سجدہ صرف اللہ کے لیے, اس سجدے میں کسی بھی نیت سے کسی اور کو شامل نہیں کیا جا سکتا. وہ بزرگوں کا معاملہ ہو, وہ مرشد کا معاملہ ہو, وہ بادشاہوں کا معاملہ ہو. یاد ہوگا کہ یہی وہ مسئلہ تھا جس پر شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت دہلی سے ٹکر لے لی اور جس کی تعداد میں کہ انہیں قید و بند کی سزا پھر لی گئی. گردن نہ جھکی جس کی جہاں بھی اس سے آگے, وہ جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاص جو ہے زیر فلک مطلع انگار, وہ ہند میں فرمایا ملت کا مجھے بات اللہ نے بربخت کیا جس کو خبردار. اس کا معاملہ جو سلطنت کے ساتھ تصادم کی جو صورت پیدا ہوئی وہ اسی سجدے کے معاملے میں تھا. سجدہ تعظیم کسی صورت میں بادشاہ کے سامنے تعظیم جھکنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوئے. اس کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے مشورہ بھی دیا, کچھ لوگوں نے ایک ہیرا بھی ایسا بنایا کہ جہاں حضور کے دربار میں پیشی سے پہلے ایک ایسی کھڑکی جس میں سے آپ کو لازمن گزرنا پڑتا وہ دربار درمیان نہائی کی گئی تاکہ اس میں سے گزرتے ہوئے کہیں گردن جھک جائے اور وہ یہ کہہ سکیں کہ بہرحال یہ شیر نس بجا لائے. لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ مرد درویش اس کھڑکی میں سے بھی اس طرح سے گزرا, ایک نے قدم اپنے پہلے نکالے اور پھر بعد میں نکالا تاکہ کہیں کوئی شبہ بھی پیدا نہ کیا جا سکے کہ احمد سرہنگی کا سر بادشاہ کے سامنے کھینچے. یہی معاملہ نظر تھا, نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. یہ وہ مراسم عبودیت ہے, یہ وہ مظاہر عبادت ہے کہ جو خالص ہے اللہ کی ذات کے ساتھ, جن میں کسی بھی نیت سے اگر کسی اور کو شریک کر لیا گیا تو یہ صرف صرف عبادت ہے. عبادت کے ضمن میں کیسی چیز جو اس کے قبولیت کے لیے شرط لازم ہے, وہ ہے اخلاص. اس میں کسی پہلو سے کسی اور کی خوشنودی, کسی اور کو دکھانا, ریا و سما شامل نہ ہو سکتا. وہ خالص لفظ اللہ ہو, کسی دوسری اگر نیت کا اس میں کوئی شائبہ شامل ہو گیا تو اس کو ہم ریا و سما سے تعبیر کرتے ہیں, کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی کو سنانے کے لیے وہ عمل کرنا جو خالص صرف اللہ کے لیے. اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی سے تعبیر کیا. ایک حدیث تو وہ ہے کہ جس میں لفظ خفی بھی استعمال نہیں ہوا وہ آپ کا فتویٰ بالکل واضح ہے, باقاعدہ ہے. من صلی یرائی فقد اکرتا, ومن صام یرائی فقد اکرتا, ومن تصدق یرائی فقد اکرتا. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ صرف کر چکا. اور عربی زبان میں فعل ماضی پر جب سب کا اضافہ ہوتا ہے تو انتہائی حتمیت پر قطعیت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ چکا ہے جس کی سب کو سننے کی گنجائش نہیں. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ صرف کر چکا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ صرف کر چکا, جس نے دکھاوے کے لیے خیرات دی سب کا دیا وہ صرف کر چکا. یہ فتویٰ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کو بازو کی آدھی کی روشنی میں ہم شرک خفی قرار دیں گے. اگرچہ اس کا یہ مفہوم نہیں لیا جانا چاہیے کہ یہ شرک نہیں ہے. شرک جلی وہ ہے کہ جو نمایاں نظر آ رہا ہے جس پر مفتی کا فتویٰ فوراً عائد ہو جائے گا. شرک خفی اپنی اصل کے اعتبار سے شرک ہے لیکن نظر نہیں آتا, وہ مفتی ہے, وہ خفیہ ہے, اس پر کسی مفتی کا فتویٰ نہیں چل سکتا. اس میں ہم کسی تعین کے ساتھ اور تیقن اور اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے باریک بینی کے ساتھ تعلیم دی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے اور اگر وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے سجدے کو طویل کر دے تو یہ صرف خفی ہے, اس کا بھی تجزیہ دو اور دو چار کی طرح کیا جا سکتا ہے. اگر عام حالات میں کسی شخص کا سجدہ 5% کا ہے لیکن جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو یہ سجدہ بڑھ کر 7% کا ہو جائے تو معلوم ہوا کہ اس میں جو 2% کا اضافہ کسی کو دکھانے کے لیے وہ یا کہ اس ایک سجدے کے مصروف دو ہو گئے, وہ سجدہ اللہ کے لیے بھی ہوا اور وہ سجدہ اس کے لیے بھی ہوا کہ جسے دکھانا مقصود ہے, وہ یا کہ یہاں مسجود دو ہو گئے اور یہی سلسلہ. اس سلسلے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس کی تنقید دی کہ خود کے خفی کو پہچاننا اور جاننا اور دیکھنا کتنا مشکل ہے جتنا کہ کسی تاریخ رات کو کسی سیاہ پتھر پر رونگنے والی سیاہ چونٹی کا دیکھنا مشکل ہے. یہ اتنے غیر محسوس طریقے پر انسان کے صحت شعور پر ہم نے حاضر ہوتا ہے تو انسان بتا اوقات خود اس کو متوجہ نہیں ہوتا, خود اس کو اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا. یہ دینت توحید کی اس پونجی کو چاہ جاتی ہے بڑا حالے کے انسان کو اس کا خیال بھی نہیں ہوتا. یہ ہے شرک کی, شرک عبادت کی ایک چوتھی شکتی جس کو کہ ہم اخلاص کی ضد اور ریا اور سما سے تعبیر کریں گے جس کو آن حضور نے شرک خفی سے تعبیر فرمایا. اور کیونکہ عبادت کا اللہ سے ہر قبول ہونا اخلاص کے ساتھ مضبوط ہے, اس اعتبار سے یہ ریا اور سما بھی جب حقیقت شرک کی عبادت کی ایک شکل. اس شرک کی عبادت کے ذمن میں آخری بہت دعا کی دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل عبادہ قرار دیا. اب دعا مشکل عبادہ, مجھ کہتے ہیں ہڈی کے گودے کو تو جو حیثیت گودے کی ہوتی ہے ہڈی میں وہی دعا کی حیثیت ہے عبادت کے ذمن میں. ایک جگہ آپ نے اس سے آگے بڑھ کر فرمایا کہ اب دعا اول عبادہ, دعا ہی اصل عبادت ہے. توحید کی دعا یہ ہے کہ دعا اللہ کے سوا کسی سے نہیں مدد طلب کرنا, مشکل کٹائی کے لیے حاجت رلائی کے لیے تکلیفوں کے اضالے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں طلب کی جا سکتی. استعانت ہو, استمداد ہو, استغاثہ ہو, یہ سب خالص تن اللہ کے لیے ہوں گے اور اس میں کسی اور کو اگر شادی بنا لیا گیا, کسی اور کو پکارا گیا, کسی اور کی دہائی دی گئی, کسی اور سے مشکل کٹائی کی درخواست کی گئی تو یہ صرف دعا ہے. دعا اور عبادت کے مابین جو نجوم ہے وہ اس آیا مبارکہ سے بہت وضاحت کے ساتھ سامنے آتا ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. میرے رب نے فرمایا اے لوگوں تمہارا رب یہ کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا قبول کروں گا, اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کریں گے وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و رسوا ہوگا. وہ آپ کے عبادت اور دعا لازم و ملزوم. یہاں یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ ایک استمداد اور استعانت دنیا کے عام قانون عام مادی ضوابط کے تحت میں کسی سے کہوں کہ مجھے پانی پلا دے, یہ بھی ایک استعانت ہے, اس سے مدد چاہی گئی, کسی اور سے کسی اور سلسلے میں مدد درخواست کی جا رہی ہے. یہ جو ہم اس ظاہری عالم میں اس مادی قانون کے تحت ایک دوسرے کی مدد چاہتے ہیں یہ صرف نہیں ہوگا. اگر کہ اس میں بھی ایک پہلو سے صرف کے خطی انسان کے تحت شعور میں جادوئی ہو سکتا ہے, اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کسی تکلیف کو رفع کرنے پر کوئی انسان مجرد اپنے بلبوتے پر اپنے ارادے اور اختیار سے اپنی قدرت و طاقت کے بدولت حاضر ہو تو یہ شرک ہو جائے گا, یہ شرک کی صفات کی قسم ہوگی, یہ شرک نصیحت و قدرت کے ذمن میں آئے گا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے تابع, اللہ کے حکم کے تابع ہم ایک دوسرے کے کام آئے, ہم ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرے. اس سلسلے میں ایک دوسرے سے مدد بھی چاہیں. یہ معاملہ بہرحال اگر ذہن میں یہ رہے کہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ کی مرضی نہ ہو, کوئی میری تکلیف کو دور نہیں کر سکے گا اگر اللہ کا اذن نہ ہو, اس کو مستحضر رکھتے ہوئے اگر ایک دوسرے سے ذہانت استمداد ہو تو یہ صرف نہیں ہوگا. لیکن اس عالم سے متعلق ہستیوں سے کہ جو ہماری نگاہوں سے اوپر ہے, جو غیب سے متعلق ہے, جو حواس کے دائرے سے باہر ہے, اگر اس عالم سے متعلق کسی بھی ہستی کو پکارا جائے, خواہ وہ فرشتے ہوں, خواہ وہ اولیاء اللہ کی ارواح ہوں, خواہ وہ انبیاء رسول کی ارواح ہوں, جس سے بھی اس سے استعانت ہوگی, جس سے بھی اس سے رابطہ ہوگا, جس کو بھی پکارا جائے گا, جس کو بھی مشکل کے ساتھ سمجھا جائے گا, جس سے بھی حاجت روائی کی درخواست ہوگی, یہ صرف دعا کے ذہن میں آئے گا. یہ صرف عبادت کی اہم ترین صورت ہے. اس لیے کہ اب دعا مشکل عبادت, اب دعا اول عبادت, یہ ہے صرف کی صرف عبادت کی بحث. اس کے پانچ مختلف پہلوؤں سے صرف عبادت, صرف محبت, صرف براثم عبودیت, صرف دعا اور اخلاص کی ضد یعنی سما اور ریا, یہ سب کے حقیق اس طریقے سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ صرف کتنی متنوع صورتوں میں, کتنی مختلف شکلوں میں انسان کی توحید کی پونجی پر حملہ آ رہا ہوتا ہے. کیسے کیسے غیر محسوس طریقوں سے یہ انسان کے ساتھ اس شعور میں داخل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی اصل ان جملہ اللہ اقسام صرف سے اپنے دامن سے پاس کر لینا آسان کام نہیں. اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو, یہ شہادت بغیر بازی نہیں تعالیٰ بخش خدا بخشندہ. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ فرماتے ہیں وما کان من المشرکین, تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی صنعت اور سب سے بڑا سرٹیفکیٹ اور سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل عطا کر دیا گیا. سب واضح ہوئی ہے جو اس آیہ مبارکہ کی بھی عظمت جس میں فرمایا گیا کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وهم مشرکون, انسانوں کی اکثریت وہ ہے جو اللہ سے نہیں مانتی مگر یہ کہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی نوع کا شرک بھی کرتی. اسی زمن میں یہ بات بھی سامنے آ جانی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو لوگ موحد ہونے سے بڑے ہی دعوے کے ساتھ مدعی ہیں, جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر نوع کے شرک کے ساتھ ہیں, جو بڑا سے لوگوں پر شرک کے فتوے بڑی صحیح نہ کر آسانی کے ساتھ وہ عائد کرتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کی زبانیں جو ہیں بڑی ذہنی بے رہی کے انداز میں زہر اگلتی رہتی ہیں. اگر کہیں اس وسیع تصور کے ساتھ وہ صرف کو اپنے سامنے رکھیں تو واقعہ یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے انسان کو اپنے دامن اپنے غریبان میں جھانکنا ہوگا اور معلوم ہوگا وہ علامہ اقبال کا شعر سامنے آئے گا کہ براہی میں نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, اب اس کو خود کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. نہ معلوم صرف کی کون کون سی قسمیں ہیں کہ جن میں ہم سننے لگے تھے, کہیں دولت کی دیوی ہے جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں, کہیں شہرت کا دیوتا ہے کہ جس کے ہم پجاری ہیں, کہیں خواہشات کے لفظ کی ہے کہ جن کے آگے ہم ہر دم ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں اور وہ ہمارے معبود کی حیثیت اختیار کر گیا, کہیں ریا و سما ہے جس کی راہ سے صرف ہماری توحید کی پونجی کا ڈھانچہ ڈال رہا ہے. ان تمام پہلوؤں سے اپنے دامن کو بچانا یہ ہے در حقیقت اللہ کا بندے پر وہ حق, کہ یہی اگر حق انسان پورا کر لے تو بس گویا کہ اللہ سے جملہ حقوق ادا ہو گئے. یہ وہ بات ہے جو سورہ لقمان میں حضرت لقمان کے نصائح کے ظلم میں اولین آئی ہے, سر فہرست آئی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. البتہ ایک بات بطور استدراک عرض کر دوں, یہ سوال ذہن میں ابھر سکتا ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں شرک ہیں تو پھر وہ گناہ کیسا ہے کہ جس کی معافی کی اللہ نے امید دلائی ہے. واقعہ یہ ہے کہ میرے اس بیان کا حاصل یہی ہے اور مجھے اس پر پوری بصیرت کے ساتھ یقین حاصل ہے کہ خیر اور خوبی چاہے وہ علم سے متعلق ہو, چاہے وہ عمل سے متعلق ہو, چاہے وہ اخلاقیات کے دائرے میں ہو, جو بھی ہے وہ توحید ہی کی کوئی طرح, توحید ہی کی کوئی طرح, یہ سب کیا ہے, فقط اس وقت ہے ایمان کی شکتی ہے, یہ توحید کی پتن ہے, اور گمراہی اور غلطی اور کبھی چاہے وہ عقیدے کی ہو, چاہے وہ نظریات کی ہو, چاہے وہ فکر کی ہو, چاہے وہ کبھی اور غلطی عمل کی ہو, جو بھی کبھی اور غلطی دنیا میں پائی جاتی ہے اس کے باندھے صرف مل جاتے ہیں, وہ صرف ہی کی کوئی طرح ہے, وہ صرف ہی کی کوئی توفی ہے. اب اس زمین میں یہ بات کہ پھر وہ گناہ کون سے ہیں کہ جن کی معافی کے لیے بلائی گئی ہے, تو سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک یہ چیزیں غیر شعوری طور پر ہو رہی ہیں اور جب تک کہ انسان ان میں بغیر کسی ارادے کے ملوث ہو گیا ہے اس وقت تک اسے گناہ کہا جائے گا, اور جب ان میں سے کسی بھی چیز کو انسان کے شعور میں دخل حاصل ہو جائے, جب وہ اسے عقلاً اور شعوراً تسلیم کر کے پھر اس پر عمل پا رہا ہے اور وہ چیز اس کی زندگی میں مستقلاً بچ بچ جائے تو وہ صرف کام پائے گی. یہی ہے معنی اور مفہوم اس آیہ مبارکہ کا کہ بلا من کسب سیئتا واحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ایک معصیت, ایک گناہ, ایک برائی بھی اگر اس پر انسان مستقل اندھیرا جما لے, اگر اس کو اس کے نظریے کے طور پر شعوری طور پر قبول کر لیا ہے, اسے اپنی زندگی میں مستقل اختیار کر لیا ہے, اس کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا ہے, تو وہ انسان کی ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی ہے. پھر وہ آگ والے ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے, یہ خلود فی النار کے سارے مستقیم کا انجام ہے. اور اس آیہ مبارکہ میں بلا من کسب سیئتا فأحاطت به خطیئته کے حوالے سے اسی کی وحی سنائی گئی ہے. یہی ہے وہ بات جو میں نے عرض کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ہمیں جملہ انواع احکام صدق سے اپنے ذہن کو, اپنے پاک شعور کو, اپنے اعمال کو, اپنی پوری زندگی کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اعذنا من النفاق لغیا, اللهم اعذنا من النفاق لغیا يا أرحم الراحمين.